الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت و اکرام کے لائق بزرگو عزیز دوستو آج کل جیسا کہ آپ سب واقف ہیں ہندوستان میں اور ہمارے میڈیا میں مسلم پرسنل لا کا موضوع بہت زور و شور سے چل رہا ہے. مختلف میڈیا کے چینلوں میں اسی پہ مباحثے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے آج کل کا انسان بہت زیادہ ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے تو متاثر بھی ہونے کا امکان ہے. اور پھر جو موجودہ حکومت ہے اس کے شروع سے عزائم اس کی بنیاد ہی ہے کہ ہندوستان پر برہمنوں کا غلبہ قائم کیا جائے. ہندوستان کی جو آبادی ہے اس میں مختلف قومیں ہیں. عام انسان یہ سمجھتا ہے, مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس ہندو مسلم سکھ عیسائی چار ہی تقسیم سمجھتا ہے یہاں جو قومیں رہنے والی ہیں. تو اس میں بھی بڑی تقسیم ہمارے ذہن میں آتی ہے ہندو مسلم, جبکہ اصل اس کی ترکیب ایسی ہے ہندوستان کی کہ یہاں پر جن کو ہم لوگ ہندو سمجھ رہے ہیں اس میں 20,000 قومیں ہیں. تو ایک قوم نہیں ہو, 20,000 قومیں ہیں. ان لوگوں کے مذاہب الگ الگ ہیں, ان کے دیوتا الگ ہیں, ان کے عقائد الگ الگ ہیں. یہ چھوٹا سا طبقہ جو برہمنوں کا اور جو اپنے آپ کو اعلیٰ ذات والے کہتے ہیں یہ چھوٹا سا طبقہ ہے. انہوں نے کئی صدیوں سے ایسا چکر چلایا ہوا ہے کہ یہاں کی 20,000 قوموں کو وہ زبردستی سبق پڑھاتے ہیں کہ تم لوگ سب ایک ہو. اور جو ہے ہم سب کی ایک تہذیب ہے, اور ان کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب سب کو ماتحت بناتی ہے, اور یہ برہمنوں کو اعلیٰ ذات والوں کو ان کا آقا بناتی ہے. انہوں نے بڑی مکاری سے عیاری سے خاص طور پہ شرک کی سپورٹ کر کے اعلیٰ ذاتوں نے مختلف قوموں کو ایک کیا ہے, اور ان کے ذہن میں خامخواہ یہ بٹھا رہے ہیں کہ تم سب ایک قوم ہو. یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ وہ لوگ خود کہتے ہیں. یہ بہوجن سماج والے جو ہیں پارٹی والے, ان لوگوں نے اس کو خوب اٹھایا, ان کی ذاتوں نے خوب اٹھایا کہ ہم لوگ ہندو قوم نہیں ہیں, ہندو کوئی مذہب نہیں ہے, ہم الگ الگ قوم ہیں. اگر ہم لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی دال روٹی سے فرصت نہیں ہے مسلمانوں کہ یہاں کے لوگوں کو اصل حقیقت سمجھائی جائے, اور جو ان پر غالب ہو کر اپنی تہذیب ان پہ تھوپنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو چوکنا کیا جائے, ان کو ساتھ لے کر چلا جائے, یہ سب کام سے مسلمان سب دور ہو گئے. ہر ایک کو بس اپنی ذاتی زندگی کی پڑی ہوئی, جبکہ ملک کا اجتماعی جو ماحول ہے اس میں ہم اپنا حصہ ادا نہیں کر سکیں گے تو دین پہ چلنا ہی مشکل ہو جائے گا. اور دین نام صرف نماز روزے کا ہی ہے کیا؟ سب چھوڑ دو, خالی نماز روزہ پڑھتے رہو تو کیا مسلمان رہیں گے؟ تو دین پر باقی رہنے کے لیے مسلمانوں کو اپنا رول ادا کرنا ضروری ہے, اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. تو یہاں کا وہ جو طبقہ ہے جو بہت بڑی چھوٹی تعداد میں ہے لیکن بڑی تعداد کو غلام بنایا ہوا ہے، ذہنی غلام، ان کی نمائندہ ہے یہ موجودہ حکومت، اور بڑے بڑے سرمایہ دار صدیوں سے ان کے پاس ہی ہیں، پوری آبادی کو غریب کر کے پورے ملک کی دولت ہتھیائے ہوئے ہیں. جب یہاں مسلمان بادشاہ حکومت کرتے تھے اس وقت بھی اصل حکومت مسلمان بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں رہتی تھی، یہی اعلیٰ ذات والوں کے ہاتھ میں رہتی. یہ لوگ مسلمان بادشاہوں سے مل گئے تھے، مسلمان بادشاہ بھی انہیں کو پھر پبلک پہ مسلط کیے ہوئے تھے. تو اس طرح سے صدیوں سے ان کا دباؤ بنا ہوا ہے، انہیں کی پارٹی ہے، اس کے پاس سرمایہ دار بھی وہی اعلیٰ ذات کے ہیں بنیادی طور پر، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو جس طرح اب تک صدیوں سے اپنے قبضے میں رکھا آئندہ بھی رکھیں. تو وہ لوگ اپنا کلچر، منوواد جو ہے ان کے پاس، جو منو کی پوری شریعت ہے ورا ہے، ان کے رسم و رواج ہے، کسی طرح سے اس کے تابع پورے ہندوستان کو رکھنا چاہتے ہیں. تو اسی سلسلے کی ان کی کڑی ہے، ان کا ذہن ہی یہ ہے کہ پورے ہندوستان کو اپنے رنگ میں رنگا جائے، اپنی خاص تہذیب میں. تو شروع سے ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی پرسنل لا یہاں ختم کرنا ہے، ان کے مقاصد میں شروع سے، کیونکہ یک رنگی میں رکاوٹ ہوگی. تو اب انہوں نے تازہ شریعت کا ایک ایسا حصہ پکڑا جس میں لوگوں کو کنفیوز کرنا بہت آسان ہے، وہاں سے بات شروع کی انہوں نے کہ تین طلاق، پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری زندگی ایک شوہر کو دے دی، پوری زندگی اس کے ساتھ بتا دی، ساری صلاحیتیں لگا دی، اپنے پورے قوم سے کٹ کے آ گئی، اپنے خاندان سے اور شوہر کی ہو گئی، اب جب چاہے شوہر بس ایک سیکنڈ میں طلاق 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 بول کے اس کو الگ کر دے، کوئی اس کا حق نہ دے، یہ تو ظلم ہے. اس طرح سے ایک ایسا انہوں نے ایشو بنایا، اس کو ایسا رنگ دیا کہ جس میں ان کا مقدمہ مضبوط ہو آسانی سے، وہ بات ایسی چیز کو انہوں نے پکڑا. حالانکہ نہ تو تین طلاق کا مسئلہ ویسا ہے، نہ وہ مسلمانوں میں اس کی کثرت ہے، پوری بات الگ ہے، مگر وہ چینلوں میں بات کرنے والوں کو صحیح بات کرنے ہی نہیں دیتے. مسئلہ جب سمجھ میں آئے گا نا کہ اس کو جو قانونی بات ہے اس کو صبر و سکون سے سننا پڑتا ہے، اس کو جذباتی رنگ دیں گے، کنفیوز کریں گے تو کہاں سمجھ پائیں گے. اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ ہمارے جو موقف کھل کے سامنے آئے، وہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اصل موضوع سے بات ہٹ جائے، دوسری چیزوں میں پھنس جائے. تو بہرحال انہوں نے یہ موضوع لیا، پھر جو ہے چار بیویوں کا موضوع لیا انہوں نے. اب یہاں پر پوری مسجد میں آپ لوگ کون چار بیوی والے ہیں بتاؤ، یہ پورے ٹولی چوکی میں کتنے چار بیوی والے ہیں بتاؤ، پورے حیدرآباد میں کتنے چار بیوی والے ہیں بتاؤ، کہاں ہیں چار بیوی؟ مگر اس کو اس طرح بحث کر رہے ہیں جیسے ہر مسلمان چار بیوی سے پہلے دم ہی نہیں لیتا ہے، اس کو ایشو بنائے ہوئے. تو یہ آج کا جو میڈیا ہے بالکل شیطانی طریقے ہے اس کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے، جھوٹ کو سچ بنانا، سچ کو چھپانا، لوگوں کو کنفیوز کرنا. پھر نام ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ ایسے بات کر رہے ہیں میڈیا والے جیسے مسلمانوں کے نمائندے ہیں وہ کوئی حولے ہیں یا جاہل ہیں، ایسے بات کر رہے ہیں ان سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی شریعت پہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ لوگ، اس لیے کہ اسلامی شریعت اللہ کا دین ہے اور تمہارے سب خیالات انسانوں کے خیالات ہیں. اور آج کل کے انسانات کے خیالات کیسے ہیں؟ جو میڈیا پہ جا کے باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے یورپ کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے، یورپ کے لا کو، یورپ کے قانون کو، یورپ کی فکر کو اپنا انہوں نے رہبر بنایا ہوا ہے، اس سے متاثر ہو کر ہم سے بات کر رہے ہیں. تم جو لا، تم جو قانون کہتے ہو پوری دنیا کا، کہتے ہیں کہ دنیا بہت آگے بڑھ گئی، اب کیا آج کے حساب سے بات کرو، کہاں آگے بڑھ گئی تمہاری دنیا؟ تم جن کو کہتے ہو کہ یہ جج ہے، سپریم کورٹ کے جج ہیں اور یہ لا کے ماہر ہیں، یہ وقت کو تقاضوں کو جانتے ہیں، یہ کون ہے تمہارے سپریم کورٹ کے لوگ؟ اور تمہارے یورپ کے جن لوگوں کو تم نے یہ سمجھا کہ ان کے نظریات کا حوالہ دے کے تم قرآن و سنت پہ تنقید کر رہے ہو، وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو بندر کو جو ہے انسان کی اصل سمجھتے ہیں، تو سارے بندری کام ان کی نظر میں غلط نہیں ہے. جن یورپ کے ملکوں کو تم بڑا خدا سمجھ کے ان کی نقل کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ عورتوں سے عورتیں شادی کر کے جی رہی ہیں، مردوں سے مرد شادی کر رہے ہیں، اور اس کو پورا سپورٹ دیا جا رہا ہے، قانون بنایا جا رہا ہے. تو ایسے عقل کے اندھے جن کو اتنی شرم و حیا نہیں ہے، وہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا دین بھیجا گیا اس پہ سوچنے کے قابل ہے کیا؟ دین عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر تمہاری عقل بھی تو ٹھکانے پہ ہونی چاہیے. ایک ڈاکو ہے، ڈاکو سے بات کریں گے تو کیا وہ صحیح بات کرے گا؟ وہ ڈاکے کی تائید کرے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں ڈاکا ہے. ایک بے حیا زانی انسان ہے، ہمیشہ زنا کرتا رہتا ہے، جب اس پہ آپ شرم و حیا کی بات کریں گے تو زنا کا سپورٹ کرے گا وہ، اس لیے کہ اس کی فطرت میں زنا ہے، اس کی عادت میں زنا ہے. تو جن کی سوچ بگڑی ہوئی ہے، جن کے نفس جن کا بالکل گندگیوں میں اترا ہوا ہے، کہ اچھا ڈریس پہننے سے، میڈیا پہ بیٹھنے سے کیا وہ قرآن و سنت پہ بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ اس پاکیزہ شریعت پہ بات کرنے کے قابل ہوں گے؟ اتنا آسانی سے انسانوں کو امکام دے رہے ہیں کہ اللہ کی شریعت کا انکار کرنا ہے. اگر تمہارے پاس اللہ کی شریعت ہے تو چلو اس پہ، اور تمہارے پاس نہیں ہے تو اللہ کی شریعت کو سمجھو. اللہ کا انکار کیسے کرے گا انسان؟ اللہ کی پہلے بیسیکلی تمہارا دماغ میں یہ ہے کہ اللہ کی کوئی شریعت ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے تم اللہ کی شریعت پہ ایسی باتیں کر رہے ہو. بہرحال میڈیا پہ جو بات کر رہے ہیں ان کا قد بہت چھوٹا ہے، لیکن بول ان کے بہت اونچے، ان کی عقل ہی ٹھکانے پہ نہیں ہے. تو کیا کریں گے وہ، کیا سمجھیں گے؟ سمجھنا چاہتے بھی نہیں، وہ تو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. وہ تو خاص طور پہ بکے ہوئے لوگ ہیں، وہ سرمایہ داروں کے، ظالموں کے ایجنٹ ہیں. بظاہر زبان وہ سائنٹیفک استعمال کریں، زبان بظاہر لاجک کی استعمال کریں، وہ ظالموں کے ایجنٹ ہیں. اس ملک پہ جو قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کے ایجنٹ ہیں وہ، سوچ فکر ان کی غلطی. اس لیے مسلمانوں کو میڈیا کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. باتیں ان کی دیکھنے میں بہت اچھی ہوں گی، لیکن وہ انصاف کے پردے میں، عورتوں کی ہمدردی کے پردے میں، مساوات کے پردے میں باتیں ان کی ہوں گی، لیکن ان کی بنیاد ہی کمزور ہے، سوچ ان کی صحیح نہیں ہے. تو بہرحال خوب چل رہا ہے میڈیا کے اندر بھی، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسئلے کو سمجھیں. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کو گہرائی سے سمجھ کے ڈٹنا ہے اس پر. یہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے کہ سارے یہاں کی جتنی بھی قومیں ہیں، سب جتنے معاشرے ہیں، برادریاں ہیں، سب کو ایک شہری قانون، سب ایک طرح سے شادی کریں، طلاق دینے کا سب کا طریقہ ایک ہو. گھریلو معاملات میں انسان کی آخری پناہ گاہ اس کا گھر ہے، خاندان ہے، اس میں بھی آپ دین سے ہٹا دیں گے تو پھر جینے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہماری شادی اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، طلاق اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، جائیداد کی تقسیم اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، ہمارے گھر کے اندر کے حالات اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے، تو ہمارا جینے کا مطلب کیا ہے پھر؟ ہم کوئی بیل ہیں کہ گھاس کھا کے جی لیں گے؟ صرف کھانا مل جائے تو کافی ہے، کھانا پانی مل جائے بس، اس کے بعد جو چاہے کرا لو ہم سے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ یونیفارم سول کوڈ کی بات ایسی ہے کہ اس پہ مسلمانوں کو ڈٹے رہنا ہے. الحمدللہ اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور پھر جیسے کہ کہا گیا کہ ہزاروں قومیں ہیں اس ملک میں جو ہمارا ساتھ دیں گی، اس لیے کہ سب کا الگ الگ ہے، سب کا مذہب الگ ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا مذہب الگ ہے، تم کو اپنے رنگ میں رنگ رہے. تو یہ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا موقع ہے. شروع سے طاق میں تھے یہ لوگ، اب ذرا حکومت میں آئی ہے تو زور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے. جینے مرنے کا مطلب جا کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمہوری طریقے ایسے مضبوط ہیں، اگر سارے مسلمان تھوڑا سا اپنا وقت فارغ کر کے ڈٹ کے کھڑے ہو جائے، وقت آنے پر سڑکوں کو بھر دیں، وقت آنے پر ملک کے اہم اداروں کے سامنے جم کے بیٹھ جائیں، کافی ہے. کوئی زیادہ لڑائی بڑائی کی ضرورت نہیں ہے، صرف جمنے کی ضرورت ہے، وقت نکالنے کی ضرورت ہے. اگر یاد رکھیے دوستو، یہ ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے. ان کے لیے تو بس سیاست ہے، حکومت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے. تو کچھ باتیں اس سلسلے کی عرض ہو رہی ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرنے کی انگریزوں سے جو جنگ ہوئی ہے، اس میں مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی، علماء کرام نے دی، اس کی قیادت علماء نے کی، زیادہ تو خون ہمارا بہا. جب دو جنگ عظیم ہوئی، انگریز اس میں کمزور پڑے، تب انہوں نے جو ہے یہ دوسرے لوگوں کو آگے بڑھا کے ان کے ہاتھ میں حکومت دے کے وہ یہاں سے گئے، ورنہ ان کو اصل جانے پہ مجبور کرنے والے تو مسلمان رہے جو 150 سال سے لڑتے رہے. تو اصل جو جنگ ہوئی، پھر بعد میں ہندو مسلم سب نے مل کے جو جنگ کی ہے، جو لڑائی کی ہے آزادی کی، اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ ہندوؤں کے جو لیڈرز تھے یا ہماری آزادی کے جو لیڈرز تھے، انہوں نے روز اول سے اس کا یقین دلایا تھا کہ آزادی ہوگی تو مسلمان پوری آزادی کے ساتھ دین پہ چل سکیں گے. اسی بنیاد پہ اتحاد ہوا تھا اور اسی بنیاد پہ محنت کر کے ملک کو آزاد کرایا گیا تھا کہ بھئی آزاد ہونے کے بعد پھر ہر ایک اپنے دین پہ چل سکے گا، اپنی تہذیب پہ چل سکے گا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اسی معاہدے سے تو ملے تھے. اب یہ بی جے پی والے تو اس زمانے جدوجہد آزادی میں تھے ہی نہیں، اندر سے انگریزوں سے ملے ہوئے تھے. اس وقت تو کوئی قربانیاں نہیں دی انہوں نے. اب قربانیاں دے کے ملک کو آزاد کرایا گیا تو اب حق اپنا جتا رہے. اب ان کو یاد آ رہی ہے مادر مہربان بولے کہ ہندوستان تو ہماری دیوی ہے بول رہے. جب غلام تھی تو کیا کر رہے تھے؟ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے. تو آزادی کی جو جنگ ہوئی ہے، جو لڑائی ہوئی ہے، اس میں اتحاد اسی بنیاد پہ تھا کہ انفرادی زندگی میں سب اپنے اپنے مذہب پہ، اپنی اپنی تہذیب پہ چلیں گے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہوتا ہے، جو کرمنل لا جو ہوتا ہے، وہ جو ہے حاکموں سے متعلق ہوتا ہے، حکمرانی سے متعلق ہوتا ہے، ملک کو کنٹرول کرنے سے متعلق ہوتا ہے. اس لیے اس میں تو جو ہے بھائی ٹھیک ہے جیسا ہے کر لو، لیکن جو خاندانی قانون ہے، شادیاں کیسے ہوں گی، یہ سب، اس میں تو ہر مسلمان کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پہ ہر ایک کو پابندی کرنا ہے. یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس میں ہم کو آزادی ضرور چاہیے. تو اسی پہ جو ہے معاہدہ ہوا، تو مل کے لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اور دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمان تو شروع سے ہی شریعت کے بارے میں بہت حمیت والے تھے. اس لیے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ دین ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے. دوسری قوموں کے پاس اللہ کا دین ہے ہی نہیں، وہ سب گم ہو گیا کبھی کے، بیکار قسم کی رسمیں ہیں، تو اس لیے ان کو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن مسلمانوں کو تو پکڑ ہوگی. اس لیے کہ ہم مسلمان کا مطلب ہی ہے، ہم نے کلمہ ہی یہ پڑھا ہے کہ آپ کی شریعت پہ چلیں گے. اے اللہ، ہمارا کام ہی جو ہے اللہ کی شریعت پہ چلنا ہے، اور اللہ کی شریعت محفوظ ہے ہمارے پاس. تو مسلمان تو باحمیت تھے، اس لیے پہلے سے یہ کلیئر تھا کہ ہم کو بالکل قانون میں، مسلم پرسنل لا میں مداخلت نہیں ہوگی. چنانچہ گاندھی جی نے 1931 میں جو لندن میں گولمنز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں اعلان کیا تھا کہ مسلم پرسنل لا کو کسی بھی قانون کے ذریعے سے کبھی بھی چھیڑا نہیں جائے گا، تیقن دیا تھا انہوں نے. کب؟ جب انگریزوں سے مذاکرات چل رہے تھے اسی وقت، کہ کبھی بھی کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا کہ جس سے مسلم پرسنل لا میں خلل پڑے. پھر ابوالکلام آزاد جو کانگریس کے صدر رہے ہیں، کانگریس کے ہی ذمہ دار کی حیثیت سے انہوں نے کانگریس کے ہی جلسوں میں اعلان کیا تھا کہ نہ تو یہ کانگریس کا مقصد ہے کہ پورے ہندوستان کے انسانوں کو ایک ہی قانون پہ چلایا جائے مذہبی معاملات میں، نہ کبھی قیامت تک مسلمان اس سے متفق ہو سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے مسلم کلچر چھین لیا جائے گا، ان کی خصوصیات چھین لی جائیں گی، اور ان کو یہ بالکل ایک ہندوستانی قوم ہی بن کے رہ جائیں گے. یہ سب اپنی خصوصیات چھوڑ کے بس جیسے اور سارے ہندوستانی ہیں ویسے ہو جائیں گے. یہ نہ کانگریس چاہتی ہے، نہ کبھی مسلمان ایسے ہو سکتے. انہوں نے مثال دی کہ جیسے سب جرمن والے، جرمن قوم پورے ایک ہی کلچر کے ہو گئے، انگریز ہیں پورا انگریزوں کا ایک ہی کلچر ہے، ایسے ہی پورے ہندوستانی ایک ہی کلچر کے، یہ کبھی نہیں ہو سکتے. انہوں نے اسی وقت تیقن دیا ہم کبھی یہ کہیں گے نہیں. مسلمان صرف ہندوستانی قوم بن کر رہ جائیں گے, اپنی تہذیب چھوڑ دیں گے, مذہب چھوڑ دیں گے, اصول چھوڑ دیں گے, ایسا تو قیامت تک نہیں ہوگا. اسی وقت انہوں نے تیقن دیا تھا. پھر 1938 میں جو کانگریس کی کانفرنس ہوئی تھی ہری پور میں, اس میں اعلان کیا گیا تھا اس میں بھی کہ مسلم پرسنل لا میں کبھی بھی مسلمانوں کا جو خاندانی قانون ہے جس کو انگریزوں نے بھی نہیں بدلا اپنے زمانے میں, ہمت نہیں کر سکے وہ, اس لیے کہ اس کے بعد تو جنگ ہو جائے گی نا صاحب. جب ہم سے دین گھروں کے اندر سے بھی دین چھین لیا جائے گا تو ہم کیا صرف گھاس کھا کے جینے والے ہیں کیا؟ وہ تو پھر جنگ کی بات ہو جائے گی, جینے مرنے کا مسئلہ ہو جائے گا پھر. اس لیے کہا کہ مسلم پرسنل لا میں کبھی مداخلت نہیں ہوگی. پھر 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ وہ پاس ہوا, تو اس کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ ہمارے دستور کا حصہ اس بات کو بنا دیا گیا کہ مسلم پرسنل لا بھی دستور کا حصہ ہے, ہمارے قانون کا حصہ ہے, مسلمانوں کے لیے یہ قانون. پھر جب آزادی ہوئی, آزادی کے بعد جب سب کے لیے دستور بنا, تو دستور میں سب سے اہم جو حصہ ہے, جو دستور کی جان ہے, بیس ہے, وہ ہے بنیادی حقوق. کہ یہ ملک جو ایک ملک بن رہا ہے, یہ کیوں بن رہا ہے؟ یہاں کی آبادی کو ان کے بنیادی حقوق دینے کے لیے ملک بنا ہے. تو بنیادی حقوق ہی جان ہے اس ملک کی, اس دستور کی. تو اس کے اندر دستور بنانے والوں نے ایسے آرٹیکلز رکھے, ایسے دفعات رکھے کہ جس کے ذریعے سے مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہو سکے. اسی وقت انہوں نے شامل کر دیا کہ مسلم پرسنل لا کو کبھی ڈسٹرب نہ کیا جائے. چنانچہ آرٹیکل 25 جو ہے اس میں جو ہے پورے مذہبی قوانین کے تحفظ کی ضمانت دی گئی کہ جس جس کے مذہبی قوانین ہوں گے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. اس کا ترجمہ ہے کہ پبلک آرڈر, اخلاقیات, صحت عامہ. نیز باب نمبر 3 میں دی ہوئی دیگر آرٹیکلز کے تابع شہری کو مذہبی عقائد پر قائم رہنے کی, اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے کی اور اپنے مذہبی عقائد کی تبلیغ کرنے کی اجازت رہے گی, آزادی رہے گی. یہ بنیادی حقوق میں سے, ہر ہندوستانی کا یہ بنیادی حق ہے کہ میرے مذہب پہ چلوں گا, میرے مذہب پہ رہوں گا, میرا مذہب دوسروں کو سمجھاؤں گا. یہ بنیادی حق ہے انسان کا, اس کو مانا گیا. البتہ ہر آدمی کو مذہبی حق دیا جائے گا, جب انہوں نے اس کا تیقن دیا تو وہاں ایک مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں تو نہیں لیکن یہاں دوسری جو قومیں ہیں ان میں مذہب کے نام پہ ایسی ایسی رسمیں ہیں, ایسے ایسے رواج ہیں کہ وہ بالکل عقل کے خلاف. مثال کے طور پہ پہلے عورت کو جلایا جاتا تھا, شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کو جلا رہے ہیں. تو اب اگر کوئی بولے کہ ہمارے مذہب میں جلانا ہے اس لیے جلانے کی اجازت دو, تو ایسا قانون کیسے مانا جائے گا؟ تو ایسی رسم و رواج دوسری قوموں میں ہیں جو ان کے مذہب کے عقیدے کی چیز تو نہیں ہے مگر رسم پھیلی ہوئی ہے. اگر ایسی سب رسموں کو اجازت دی جائے گی تو پھر ملک کے اندر پھر جو برائیاں ہیں ویسی رہیں گی, مذہبی برائیاں. اس واسطے ایک دفعہ یہ بڑھائی گئی کہ ایسے ہی اچھوتوں کے ساتھ جو سلوک ہے, جن کو چھوٹی ذات کہتے تھے وہ لوگ, ان کے ساتھ ایسا ظالمانہ توہین کا جو سلوک ہے, وہ مذہب کے نام پہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, اب اس کو روکنا ہے. اس لیے اس میں اضافہ یہ کیا گیا کہ آرٹیکل 25 میں, جس کا جو دوسرا اس میں الف میں, کہ کسی اقتصادی, مالی, سیاسی یا دیگر سیکولر مسئلے میں جس کا تعلق مذہبی رسم سے ہو تو اس پہ پابندی عائد کرنے کی حکومت کو اجازت ہوگی, ریگولر کرنے کی اجازت ہوگی. تو یہ مذہبی رسم الگ ہے, مذہبی عقیدہ الگ ہے, رسم و رواج الگ ہے. تو ایسے رسم و رواج ہے تو حکومت اس کو روکے گی, ظالمانہ رسم و رواج ہے, روکنے کا حق ہوگا. تو چونکہ دوسرے کمیونٹیز میں سے تھے رسم, ہیں ایسے رسم, ظالمانہ رسوم ہے. سوشل ریفارم کی خاطر اس میں دوسرا جو دفعہ کا دوسرا حصہ ہے کہ پبلک ہندوؤں کے جو ادارے ہیں اس کے دروازے سارے ہندوؤں کے لیے کھلے رہیں, ایسا قانون بنائے گی, اس لیے کہ بھید بھاؤ وہاں ہوتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو رسموں کی حیثیت رکھتی تھیں اور بری چیزیں تھیں, ان کو روکنے کا حکومت کو اختیار دیا گیا ہے دستور میں. جیسے جہیز ہے, سمجھیے, اگر جہیز کو حکومت روکتی ہے تو یہ جہیز رسم و رواج ہے, یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. نہ کسی بھی قوم کا حصہ نہیں ہے لیکن چل رہا ہے جہیز، تو رسم و رواج کو روکنے کی اجازت دی گئی، لیکن مذہبی جو مذہب کا حصہ ہے، عقائد ہے، اور عقائد سے نکلے ہوئے جو قوانین ہیں اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. اور کیا کیا گیا کہ یہ جو بنیادی حقوق ہے ہر ہندوستانی کے، اس کو بالکل ناقابل تنسیخ، کوئی اس کو رد نہ کر سکے، کوئی اس کو کبھی ضائع نہ کر سکے. آرٹیکل نمبر 13 میں اس کے دوسرے پہرے میں وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی حکومت ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے جو باب نمبر 3 کے جو بنیادی حقوق ہر ہندوستانی کے بیان کیے گئے ہیں ان کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے، ان میں کمی کرنے والا کوئی قانون نہیں بنا سکتے، اور اس کی وضاحت کیا گیا. تو اب یہ جو مسلم پرسنل لا ہے کہ بھئی ہم شادی کیسے کریں گے، ہم طلاق کیسے دیں گے، یہ ہماری رسمیں نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ راست قرآن میں ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن کے سنت کے احکام ہے، یہ پورے جائیداد کیسے تقسیم ہوگی. تو یہ بنیادی اعتقادات ہیں، اس لیے یہ بنیادی حق ہے مسلم پرسنل لا، مسلمان کا بنیادی حق. ہاں آپ جہیز کے بارے میں کرو، ہمارا بنیادی حق نہیں ہو. اور کچھ برائیاں مسلمانوں میں پھیل گئی ہیں جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کے لیے قانون بناؤ، کوئی بات نہیں. لیکن مسلم پرسنل لا کو مختلف دعائی دے کے، انصاف کی دعائی دے کے ہمارے شادی بیاہ کے طریقوں کو بدل دو، تو یہ تو ہمارے عقائد سے نکلے ہوں، اس کو اللہ کا دین سمجھ رہے ہیں اور اس کا حکم ڈائریکٹ قرآن میں. اب ہمارے دستور میں اور ایک دم چھلا ہے ذرا، وہ ہے رہنما اصول لکھے ہوئے. قانون بنانے والوں نے حکومت چلانے والوں کو کچھ رہنمائی دینے والے اصول لکھے ہیں اس میں. ان اصولوں کی حیثیت اخلاقی ہے، اخلاق کے طور پہ ہے، کچھ رہنمائیاں دی گئی ہیں اس میں، جو ہے دفعہ نمبر 44 ہے. اس میں یہ ہے کہ ریاست کوشش کرے کہ سب شہریوں کے لیے یکساں شہری قانون بنائے. ایک طرف بنیادی حقوق میں بول رہے کہ ہر ایک کو آزادی ہے، پھر جب یہاں آ گئے رہنما اصول میں تو وہاں لکھ دیا کہ ایک قسم کا قانون سب کے لیے بنانے کی کوشش کرے حکومت ریاست. اب یہ جو دفعہ ہے آپ کی، یہ دفعہ نمبر 25 سے ٹکراتی. دفعہ نمبر 25 وہ تو کہہ رہی کہ دخل نہیں دینا ہے، یہ کہہ رہی کہ. تو اس پہ اس وقت جو ممبران پارلیمنٹ تھے مسلم، انہوں نے آواز اٹھائی جب دستور بن رہا تھا کہ یہ تو بات ٹکرا رہی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا مذہب آزاد ہوگا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک رنگ پہ لایا جائے گا. تو اس وقت امبیڈکر نے کہا کہ کوئی پاگل حکومت ہوگی جو مسلمانوں کے لیے ایسا قانون بنائے گی کہ ان کو بغاوت پہ مجبور کر دے، جو ان کا دین کا حصہ ہوگا اس کے خلاف اگر حکومت قانون بنائے گی تو بغاوت کر دیں گے لوگ. تو کوئی پاگل ہی حکومت ہوگی، نہیں کرے گی، تو ہم اخلاق کے طور پہ لکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو تناقض ہے ہمارے دستور میں کہ اصل جو احکام ہیں وہ الگ ہیں، اور ہدایات کے اندر یہ جو شوشہ ہے یہ ہمیشہ فتنے کا ذریعہ ہے، اسی کو لے کے جو ہے فتنہ اٹھایا جاتا ہے. تو اس کی وضاحت کی ہے بمبئی ہائی کورٹ نے اپنے مقدمے میں، جو یہ دفعہ نمبر 44 ہے، اس کے حدود کیا ہے، یکساں کس چیز میں لائیں گے، کون سی چیز کو نافذ کرنے کے لیے یہ قوموں کے اپنے اصول کو ترک کریں گے، اس کی انہوں نے 44 جہاں تعرض ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے. تو بمبئی کی ہائی کورٹ کی بینچ نے، جس کے جو ججز تھے عبد الکریم چھاگلا اور گجندر گدکر کا نام، انہوں نے تفصیلی رولنگ لکھی کہ اس کے حدود کیا ہے 44 کے. تو اس میں لکھا کہ مذہبی رسوم اگر پبلک آرڈر اور اخلاقیات اور مفاد عامہ کے خلاف ہو تب اس کو پیچھے کر دیا جائے گا. تو مذہبی رسوم کو انہوں نے کلیئر کیا اس میں، وہی جو نقطہ جب سے چل رہا ہے کہ لوگوں کے مذہبی جو عقائد ہے اس میں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، مذہبی قوانین میں رسوم میں ڈسٹرب کیا جائے گا، جو انہوں نے وضاحت کی بمبئی کی ہائی کورٹ نے. تو بہرحال جو اخلاقی ہدایت ہے وہ سب رسوم کے سلسلے میں ہے، ورنہ اگر یہاں کے انسانوں کا تو مذہبی چھینتے بیٹھو گے تو ملک ہی باقی نہیں رہے گا، سب الگ الگ مذہب والے. رسوم کی اصلاح کرو گے تو کوئی بھی مانے گا، مذہبی چھین لوگے تو کون مانے گا. اور پھر ایک پوائنٹ بھی یہ ہے کہ دستور میں جو بنیادی حقائق بنیادی حقوق لکھے ہوئے ہیں وہ دستور کی اصل جان ہے، اس کو اہمیت ہے، اور رہنما اصول جو لکھے گئے ہیں وہ بحث اخلاقی ہیں، اور اخلاقی اصولوں کے واسطے اصل جو اصول ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ نہرو نے بیان دیا تھا کہ بنیادی حقوق کو کسی وقت دشواری کے تحت نہ دیکھنا چاہیے، کبھی وقتی طور پہ جو یہاں کے ہندوستانیوں کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اس کو مینٹین کرنے میں کبھی وقتی طور پہ دشواری آ رہی ہے کہیں، تو اس دشواری کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ بنیادی حقوق کو دستور میں مستقل مقام دیا گیا، اس کی مستقل حیثیت ہے، اور دوسرے امور خواہ کتنے ہی اہم ہوں وہ عارضی ہیں۔ کہ بنیادی حقوق ہی اصل ہے، اس کی وجہ سے کوئی پرابلمس ہو رہے ہیں تو وہ پرابلمس کو حل کرنے کے لیے جو بھی کیا جائے گا وہ عارضی فیصلے ہوں گے، وہ بنیادی حقوق کو ڈسٹرب کرنے والے فیصلے نہیں کر سکتی حکومت کبھی بھی۔ اب جو لا کمیشن نے بی جے پی کے اشارے پر ایک سوال نامہ پورے ملک کے شہریوں کو دیا ہے، اب اس کا رنگ ڈھنگ ہی، اس کے سوالات ہی ایسے ہیں کہ اس کا لہجہ ہی ایسا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں رائے دیجئے، سب کے واسطے ایک قسم کا قانون۔ وہ طلاق کا مسئلہ تو خالی دم چل رہا ہے، خالی اس کا پورا زور یہ ہے کہ یونیفارم سب کے لیے ہم ایک قانون بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے آپ اپنی رائے دیجئے۔ اور پھر حکومت نے جو سپریم کورٹ میں اپنا بیان داخل کیا ہے وہ بیان خود بتا رہا ہے کہ اصل مسئلہ مسلمان عورتوں کو حق دلانے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل اسلام دشمنی اصل ہے، اقلیت دشمنی اصل ہے جو ان کا شروع سے۔ تو اس میں طلاق ثلاثہ، تین طلاق اور چار بیویوں کی جو بات انہوں نے نقل کی، وہ جو انداز ہے وہ خود بتاتا ہے کہ نیت صحیح نہیں، اور ان لوگوں کا تو موڈ ایسا ہے جب سے حکومت آئی ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ وہ تو بالواسطہ دوسرے لوگوں کو اپنے کھڑا کر کے وہ ہندوستانیوں کا ذہن یہ بنا رہے ہیں کہ سب گائے کا پیشاب پیو بول رہے ہیں، وہ لوگ ان کے جو لیڈرز جو ذہن بنانا چاہ رہے ہیں، اپنی تہذیب جو دوسروں پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گائے کا پیشاب مقدس ہے، گائے کے پیشاب کے اندر جو ہے طبی فوائد ہے، گائے کا گوبر مقدس ہے۔ اب جو لوگ اس حد تک اپنی بات چلانے کے موڈ میں ہے تو اب ہم کیسے سمجھیں گے وہ جو ہے اچھے ارادوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، انصاف کے ارادوں سے آگے بڑھ، دنیا مذاق اڑا رہی ہے لیکن پھر بھی وہ گائے کا پیشاب کا تقدس چل رہا ہے۔ اور چونکہ ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنے لوگوں کو گھلایا، زہریلے ذہن والوں کو گھسایا ہوا ہے، تو عدالتیں بھی آج کل ہماری معزز عدالتیں یہ کر رہی ہیں کہ جو اصل دستور سے ہے اس سے ہٹ کے اپنے مختلف افکار خیالات اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں ججز۔ جج کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آیا بولو، دستور کے چوکٹے میں آپ کو رہنا ہے۔ اب کیا ہے، ججز خود اٹھا رہے ہیں مسئلہ، ججز جو ہے حکومت کو بول رہے ہیں کہ یہ چار شادی کا ختم کرو، یہ طلاق کا ختم کرو۔ بھائی آپ کو دستور کے اندر رہنا ہے، آپ اپنے خیالات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ بھی ان سے غلطی ہو رہی ہے اس قسم کی۔ اب ان ججز کو، ان عدالتوں کو جو عدل و انصاف کے گویا نمائندے بنے ہوئے ہیں، اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں عورتیں جو بے آبرو ہوئی ہیں، گجرات میں جو آپ جو ہے اس وقت جو ہے مطلقہ کے غم میں آگے آ رہے ہیں، گجرات کا جب فساد ہوا تو عورتوں کو ننگا کر کے روڈوں پہ بھگایا گیا، ان کو تحفظ دلانا آپ کا کام نہیں ہے؟ اور مسلمانوں میں مطلقہ عورتیں ہیں کتنی، اس سے زیادہ جو مسئلہ ہے فسادات کی جو بیوائیں ہیں، فسادات میں جو بیوائیں ہو گئی ہیں، جو یتیم ہو گئے ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں ججز؟ مقدمے چل رہے تمہارے پاس، کچھ نہیں بولتے اس کے بارے میں۔ جو اصل پرابلم ہے، جو اصل مصیبت ہے اس کے بارے میں نہیں بولتے، جو پرابلم ہے ہی نہیں اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے۔ مسلمان عورت کے پیچھے ہو جانے کا اصل سبب طلاق نہیں ہے، اصل سبب جو ہے بے روزگاری ہے، تو بے روزگاری کے بارے میں کچھ حکومت کو تلقین کرو، آپ اس کے بارے میں کچھ مشورہ دو۔ اور طلاق سے بہت بڑا مسئلہ ہے نشہ، کتنے مرد ہیں وہ نشہ کر کے آ کے بیویوں کو مارتے ہیں، ان کا پیسہ چھین کے جا کے پیتے ہیں، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، آپ سروے کر کے دیکھ لیے عورتوں کو اس سے پریشانی ہے پینے والوں سے. جبکہ دستور میں آپ کے رہنما اصول میں یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر نشے کو بند کرو, پھر اس کو کیوں نافذ نہیں کرتے؟ پھر نشے کو بند کرنے کا قانون آپ چلاؤ گے تو یہ عورتوں کو زیادہ اس میں نفع ہے. عورتیں بولتی بھی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً, وہ تو کرتے نہیں اور لوگوں کا مذہب چھیننے کی بات کر رہے ہو, اس سے تو گھر گھر لڑائی چھڑ جائے گی نا. تو طلاق کا مسئلہ جو ہے پہلے کے مقابلے میں اب مسلمانوں میں طلاق کا رجحان ذرا بڑھ گیا ہے, خاص طور پہ شہروں میں, لیکن پھر بھی دوسری تمام قومیں جو ہیں ہندوستان میں رہنے والی ان کے مقابلے میں مسلمانوں میں طلاق بہت کم ہے ابھی بھی. اور مسلمانوں کا کلچر ایسا ہے کہ متعلقہ عورت بے سہارا نہیں ہوتی, مارے مار پھر رہی ہو, کوئی پوچھ کے دینے والا دیکھنے والا ایسا نہیں ہوتا. جو بھی متطلاق کسی کو ہو جاتی ہے اس کے گھر والے اس کو اختیار کرتے ہیں, بھائی والد وغیرہ. متعلقہ عورتیں اکثر بے سہارا نہیں ہوتی ہمارے پاس جیسے دوسرے سماجوں میں ہوتی ہیں. تو عدالت کی لے دے کے توجہ اسی طلاق کے مسئلے پہ آ گئی. تو اصل کیا ہے, فتنے اٹھانے کا ذہن ہے, اپنی دانشوری دکھانے کا شوق ہے, اصل جو ہے انصاف کا مسائل کو سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمارے ہندوستان کے لیے یونیفارم سول کوڈ سجتا ہی نہیں ہے, جچتا ہی نہیں. یہ لوگ کیا ہے, یورپ کو دیکھ دیکھ کے ہر چیز میں اس کی نقل مارنے کا حیضہ ان کو لگا ہوا ہے. ہندوستان میں یورپ کے ملکوں میں بہت فرق ہے. یورپ کے ملک کیا ہے بھائی, ہمارے ایک ڈسٹرکٹ کے برابر نہیں ہے, ایک ہی قبیلہ ہے, ایک ہی تہذیب, ایک ہر ان کا الگ الگ ہے. جرمن کی الگ تہذیب, انگریزوں کی الگ تہذیب, فلاں کی الگ تہذیب, ایک ڈسٹرکٹ کے برابر نہیں ہے. وہ لوگ پورے یورپ کو ملا کے ہمارے انڈیا کے کونے میں چلا جائے گا. تو ان کے پاس کیا ہے, ایک ملک میں ایک ہی تہذیب کے لوگ ہیں, ایک مذہب بھی ایک ہے, تہذیب بھی ایک ہے, تو انہوں نے سب کے لیے ایک قانون بنا دیا, تو وہاں پر اس کا چلنا آسان ہے. لیکن ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, اتنے یہاں پر قومیں ہیں, اتنے طریقے ہیں کہ ان کو آپ ایک کر ہی نہیں سکتے. ایک قوم ہوتی تو آپ کرتے نا. ہزاروں تو یہاں پہ زبانیں ہیں, تہذیبیں بھی ہزاروں ہیں, اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مذہب سے لگاؤ یورپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یورپ کے لوگوں کو تو صرف ناچنے گانے پینے کھانے سے مطلب ہے, ان کو مذہب سے کوئی مطلب نہیں. اس لیے کہ یہ جو یورپ کی تہذیب اس وقت چل رہی ہے گزشتہ 300 سال سے, یہ مذہب سے بغاوت کر کے یہ تہذیب بنی ان کے اپنے مذہب سے. وہ لوگ عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کو عیسائی مذہب سے نفرت ہے, ان کے طریقوں سے ان کو نفرت ہے, لگاؤ نہیں ہے ان کو. اس لیے کہ ان کے جو مذہب کے لوگ تھے انہوں نے بہت ظلم کیا تھا, پادریوں نے, چرچ والوں نے مذہب کے نام پہ قوموں کو, اپنی قوم کو بہت ستایا تھا. تو مذہب کے باغی ہو کر ان کا یہ کلچر ڈیولپ ہوا ہے, تو ان لوگوں کو مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں. اس لیے ان کے مذہب کے خلاف ان کی حکومت کوئی قانون بناتی ہے تو ان کے کان پہ جو نہیں رہتی, اس لیے کہ کچھ ہو جائے. وہ لوگ تو چرچ بیچ کے کھا جاتے ہیں اپنا, آسانی سے اپنا چرچ بیچ دیتے ہیں, ان کو مذہب سے کیا دلچسپی ہے. اگر وہاں کی حکومت ان کے مذہبی قانون کے خلاف بنا رہی ہے تو ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن ہندوستان کے لوگ ایسے نہیں ہیں, یہاں لگاؤ مذہب سے ہے لوگوں کو. اور مسلمانوں کو تو 100% لگاؤ ہے مذہب سے, چاہے نماز نہ پڑھیں, چاہے بہت سارے گناہ کریں, لیکن یہ کہ شادی کا طریقہ بدل دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. قانون جو ہے ان کا خاندانی جو قانون ہے وہ بدل دیں, اس کو مسلمان نہیں مان سکتے. اب ایسے قوانین آپ بنائیں گے لوگوں کا مذہب چھیننے والے, جہاں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں, تو اس سے مایوسی پھیلے گی. جب آدمی سے اس کا مذہب چھین لیں گے تو بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے, یکجہتی کہاں ہوگی. یہ الٹی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, سب کے لیے ایک قانون ہوگا تو یکجہتی ہوگی. اچھا اب تک اتنے ہر چیز میں ایک قانون ہے تو اس سے یکجہتی ہو گئی کیا؟ پورے یورپ والوں کا مذہب ایک ہے تو یکجہتی ہوگی کیا؟ پورے یورپ والوں کا ایک مذہب تھا, اس کے باوجود پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ, ایک مذہب والوں نے کروڑوں ایک دوسرے کو قتل کیا. ایک مذہب ایک تہذیب سے یکجہتی نہیں ہوتی, لوگوں کے حقوق ان کو دینے سے لڑائی نہیں ہوتی. آج جو ہے عربستان کے اندر, جو ہے عراق کے اندر لڑائی چل رہی ہے, شام میں لڑائی, سب کا ایک ہی مذہب ہے, پھر کیوں لڑائی چل رہی ہے؟ تہذیب بھی ہے کہ پھر کیوں لڑائی چل رہی ہے؟ تو لڑائی جو ہے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملنے سے ہوتی ہے لڑائی. کلچر ایک تہذیب ہونے سے لڑائی رکتی نہیں ہے, ایک جہتی نہیں پیدا ہوتی. تو اس وقت یہاں آپ ظلم ختم کرو, اس سے ایک جہتی پیدا ہوگی. لوگوں کا اپنا اپنا کلچر چھین لیں گے آپ، اس سے یکجہتی نہیں پیدا ہوگی. اب ہندوستان میں ہمارے جو ناگا اور میزاورم کے جو لوگ ہیں کتنے دن تک لڑتے رہے، جب حکومت نے مان لیا کہ بھئی تمہارے قبائلی جو طریقے ہیں بالکل عقل کے خلاف طریقے رہتے ہو، تمہارے قبائلی طریقوں پہ تم کو چلنے کی اجازت دی جائے گی، تبھی ان کی بغاوت رکی. حالانکہ مٹھی بھرے ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کتنے ہیں. تو یہ جو ہے کثرت والا ملک ہے، اس لیے یہاں ہر ایک کو الگ الگ دینے سے اس کو اپنا ہی ہوگی. ہر ایک اپنے مذہب پہ چلے گا تو اس کو ملک اپنا لگے گا، اس کا مذہب چھین لو تو اس کو ملک ہی اپنا نہیں لگے گا، بے چینی ہو جائے گی ہر ایک کو. اور پھر جس کو آپ اکثریتی فرقہ کہہ رہے ہیں، ہندو بول کے بول رہے ہیں، حالانکہ ہندو ایک قوم کا نام نہیں، تو اس میں بھی مختلف ذاتیں ہیں، مختلف طریقے ہیں. اس میں کوئی مورتی پوجا کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے. لنگایت ہے، کرناٹک کی اکثریت جو ہے وہ نہیں مانتے مورتی پوجا کو، اور ان کے وہ نہیں ان کے پاس یہ چیز. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرسن بالکل الگ ہے، ہمارا قانون. اس ملک میں کچھ لوگ رام کو ماننے والے ہیں، شری رام کو، کچھ لوگ جو ہیں راون کو ماننے والے ہیں، ان کو آئیڈیل ماننے والے. اور شمالی ہند میں بھانجی سے شادی کرنے کا تصور نہیں ہے ہندوؤں میں. ہمارے جنوبی ہند میں حق ہے ماموں کا، اپنی بہن کے اوپر حق جتاتا ہے کہ تیری بیٹی مجھے دے. ماموں سے شادی کرنا یہاں حقوق مانے جاتے، شمالی ہند میں ہے ہی نہیں. تو آپ کس کس کو اس کے گھر کے قانون سے ہٹائیں گے؟ آپ سب کے گھروں کے قانون کھینچ لیں گے تو کہاں سکون قائم رہے گا، کہاں انصاف قائم ہوگا، کہاں جو ہے یکسوئی پیدا ہوگی؟ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کی مثال دینے کے بجائے، آپ کا تو قبلہ کعبہ امریکہ ہے نا، امریکہ بڑی جمہوریت ہے، بڑا ملک ہے، ملٹی کلچر ہے وہاں کا، وہاں کئی قومیں آ کے بسی ہوئی ہیں. آپ کو نقل ہی کرنا ہے تو امریکہ کی کرو. امریکہ میں کیا ہے، ہر ریاست کا الگ پرسن اللہ، وہاں کے حالات سے سب الگ پرسن اللہ. ایک ریاست میں آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا، دوسری ریاست میں کر سکتا، وہاں جا کے کر لے کے پھر ادھر آیا. تو وہاں ہر ریاست کا جہاں جہاں جیسے لوگ ہیں ویسا انہوں نے بنا لیا. یہ نہیں کہ پورے ملک کا پرسنل لا ایک، کیوں، بڑا ملک ہے، الگ الگ قوم ہے. اللہ اکبر. بہرحال اب ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، اب دنیا کی مسئلیتیں جو بھی ہو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں تبدیلی ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. آپ بول رہے ہیں طلاق کے اصول بدلو، فلاں کے اصول بدلو، کون سے مولانا کے ہاتھ میں ہے یہ؟ کون سا دارالعلوم بدل سکتا ہے؟ کون سا ملک بدل سکتا ہے؟ اللہ کے قانون کوئی مسلمان نہیں، اللہ کا قانون اللہ کے نبی نہیں بدل سکتے تھے. اللہ کے نبی قانون سناتے تھے، اللہ کے نبی اپنی طرف سے قانون بناتے نہیں تھے. جب نبی نہیں بنا سکتا تو ہم کیا بدلیں گے اس کے اندر؟ اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے، اسی پہ چلنا پڑے گا. اور کوئی مسلمان بولے کہ ارے کہاں کی شریعت ٹھکراؤ، جو ملک بنا رہا اس پہ شریعت کو ٹھکرائے گا تو پھر وہ کافر ہی ہو جائے گا نا. ہمارے پاس ہم تو کافر ہی ہو جائیں گے، ہم تمہارے بنائے ہوئے قانون کو مانیں گے؟ انسانوں کو کیا ہم خدا پہ ترجیح دیں گے؟ ہاں کرمنل لا بنا لو آپ، کرمنل لا بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں ملک کے لائن آرڈر کے لیے، اس میں بھی اللہ کے احکام ہیں وہ سب. بھائی کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا اللہ کا ہی حکم ہے، مگر ہم اس پہ عمل کروانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. کیوں؟ شریعت وہ حاکم سے کہتی ہے، وہ حکومت سے کہتی ہے، عام مسلمان سے نہیں کہتی. ہو چونکہ حاکم ہی غیر مسلم ہے تو اس لیے وہ احکام چلنے کے ہی نہیں ہے. لیکن شادی کیسے کریں گے، وہ ہر مسلمان سے شریعت کہتی ہے کہ تم کو ایسا ہی کرنا ہے. تو حکومت چلانے کے یا لا اینڈ آرڈر کے حاکم کے مسائل میں آپ اپنا چلا لو اپنا، اس پہ اعتراض نہیں. ہم جب ہمارے ہاتھ میں حکومت ہوگی نا، جب ہم چلائیں گے اللہ کا دین. لیکن جب ہم حاکم نہیں ہیں تو ہم حکومت کے لیے ان کے احکام پہ نہیں چلیں گے. لیکن ذاتی زندگی میں اس پہ تو چلنا ہمارے لیے لازم ہے، ایمان کفر کا مسئلہ ہے. بہرحال اس وقت مسلمانوں کو ثابت قدمی دکھانے کی ضرورت ہے. اب یہ تین طلاق کا جو مسئلہ ہے نا صاحب، اس کو بہت زیادہ مسلمانوں میں سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ تین طلاق دینا یہ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ ہی نہیں ہے، اصل قرآن کا سکھایا ہوا طریقہ ہی نہیں ہے. اب ہم لوگوں میں ایسی عادت پڑ گئی، طلاق کا ارادہ آتے ہی ایک ساتھ تین نکلتے، طلاق طلاق طلاق، ایسا سکھایا ہی نہیں گیا. طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ طلاق گناہ ہے، ایسا طلاق دینا حرام ہے یہ. لیکن ایسی طلاق دیتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا والوں کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے. شادی کا اتنا آسانی سے توڑنے کی چیز ہے. کہا گیا کہ پہلے میاں بیوی ہی کئی راؤنڈ بات کریں، پھر خاندان کے سمجھدار لوگوں کو بیچ میں لائیں، اس کے بعد بھی مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں. ہر اعتبار سے ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی گئی، مہینوں کوشش کی گئی، سمجھانے والوں نے ہر پہلو سے سمجھایا، اس کے بعد بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی آپ کا ہمارا مسئلہ ساتھ چل نہیں سکتا، تو ایک طلاق دینا ہے. اصل طریقہ تو کیا ہے بیوی سے جدا ہونے کا؟ ایک ہی طلاق دینے کا ہے طریقہ، محفوظ جو طریقہ ہے. ایک طلاق دے کے خاموش ہو جاؤ آپ. ایک مہینہ بیوی کو ساتھ رکھنے کا حکم ہے تاکہ پھر دل مل جائے، ساتھ رہے گی تو اس بیچ میں سمجھ میں آیا تو واپس لے سکتے ہیں. آپ نے پہلے مہینے میں واپس نہیں لیا، دوسرے میں بیوی کو اختیار نہیں کیا، تیسرے میں بھی اختیار نہیں کیا، تین مہینے تین اس کے حیض گزر گئے، تو آپ نے جو ایک طلاق دی تھی وہ ایک طلاق ہی اب رشتے کو ختم کر دے گی. طلاق ایک ہی رہے گی پھر، وہ طلاق بتا ہو جائے گی. اس کے بعد وہ بیوی بھی آزاد اپنے کہیں بھی شادی کر سکتی، آپ بھی آزاد، ختم. ایک طلاق سے ہوگا نا، تین طلاق کیوں دیتے؟ ایک طلاق سے وہ آزاد ہو جائے گی. ایک طلاق دینے کے بعد فائدہ یہ رہتا ہے کہ بعد میں یاد آیا گھر چلانا مشکل ہو رہی ہے، بچوں کی پریشانی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو مل کے رہیں گے تو آپ پھر مل سکتے ہیں. طلاق دینے کے ایک سال کے بعد، دو سال کے بعد، دس سال کے بعد، بیس سال کے بعد بھی اس بیوی کو پھر سے آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی طلاق سے آپ الگ ہوئے. پھر دو آدمی کو بٹھا لیجئے، نکاح ایجاب و قبول کر لیجئے، پھر میاں بیوی ایک ہو جائے. ایک ہی طلاق دینا چاہیے. ایک ہی طلاق میں تین مہینے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تین دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو اسلام میں حکم ہے کہ تین طلاق کسی نے کسی عورت کو دے دی تو اب وہ عورت اس کو پھر نہیں ملے گی. اب فطری طور پر اس کی کسی اور سے شادی ہوئی تھی، اس نے چھوڑ دیا، یا وہ شوہر مر گیا فطری طور پر، تب جا کے اس کو ملے گی. یہ تین طلاق پہ پھر اس عورت کو جو مرد کو نہیں ملتی ہے، یہ مرد کو سزا ہے اسلام میں، عورت کو سزا نہیں ہے. یہ مرد کو سزا ہے کہ تم نے تین بار ایک عورت کو چھوڑ دیا تو اب وہ عورت تم کو نہیں ملے گی. اب ہمارے مسئلے میں چونکہ متعلقہ لوگوں کی جلدی شادی نہیں ہوتی تو یہاں ہو رہا کیا ہے کہ وہ عورت کو سزا ہو جا رہی ہے، لیکن اسلام میں وہ اصل میں مرد کو سزا ہے. تم نے توہین کی، تم نے تین بار طلاق دیا، وہ عورت تم کو نہیں ملے گی. وہی جہاں اسلامی ماحول ہے ملکوں میں، وہ طلاق ہوتے ہی فوراً اس کو رشتے آ جاتے ہیں. یہ ہندو تہذیب کے اثر سے یہ بلائی ہے، اسلام کا اثر نہیں ہے یہ جو متعلقاؤں پہ مصیبت آ رہی ہے، یہ ہندو کلچر کا اثر ہے. ورنہ اسلامی کلچر میں یہ ہوتا ہے طلاق ہوتے ہی فوراً عدت کے دن گزرتے ہیں، دوسرا آدمی فوراً رشتہ بھیج دیتا ہے. اب عربستان میں کوئی یہ نہیں سوچتا یہ متعلقہ ہے، اس سے شادی کرنا ہے، کوئی نہیں سوچتا، فٹ کے ساتھ رشتے آ جاتے ہیں. اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک عورت ایک سے ایڈجسٹ نہیں ہوئی تو دوسرے سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. تو یہ تین طلاق عورت پہ ظلم نہیں ہے، یہ عورت کی عزت ہے. یہ مرد کے اوپر سزا ہے کہ تم نے کیوں تین دے دی، اس کو صحیح جگہ سے ہٹا رہے. تو بہرحال طلاق دینے کا جو طریقہ پھیلا ہوا ہے بہت غلط ہے. اب یہ لوگ ٹی وی پہ جو ہے یہ بول رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں رکاوٹ قانون بنایا گیا، ہندوستان میں کیوں نہیں بنائیں گے؟ تین طلاق کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں قوانین بنے ہوئے ہیں، فلاں ملک میں ہیں، فلاں ملک میں، ہندوستان میں، کسی بھی ملک میں تین طلاق دینے کے بعد اس کو ایک مانا جائے گا یا وہ طلاق جو ہے نہیں ہوگی، کسی ملک میں ایسا نہیں ہے. چونکہ تین طلاق دینا غلط ہے، اس لیے مختلف مسلم ملکوں میں اس سے پہلے کچھ شرائط لگا دی ہے ملکوں نے تاکہ لوگ دھڑا دھڑ تین طلاق نہ دیں. اس کے لیے انہوں نے کچھ طریقہ کار مقرر کیا ہے، اس کے لیے بیچ میں رکاوٹ کے کچھ قوانین بنائے ہیں تاکہ آدمی دھڑا دھڑ نہ دے. اور یہاں والے کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، تین طلاق دینے کے باوجود بھی جدا نہیں ہونا، وہ چاہ رہے آپ. کسی بھی ملک میں تین طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی رہتے ہیں، یہ نہیں بنایا گیا کہیں، بلکہ لوگ دھڑا دھڑ استعمال نہ کریں، اس کے قوانین بنائیں. ہماری مجبوری ہے کہ یہ حق بھی ہم یہاں کی حکومت کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہاں دوسرے ملکوں میں اگر قوانین بن رہے ہیں تو علماء کے مشورے سے بن رہے ہیں، وہ شریعت کی ہی گنجائش دیکھ کے بناتے ہیں. ہم تم کو اجازت دیں گے تو تم تو قرآن حدیث کو ماننے والے ہی نہیں، تم کہاں سے قرآن قانون بنانے والے ہو گئے؟ ہم جیسے ہی تم کو قانون بنانے کی اجازت دیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. اس لیے ہم وہ سہولتی انتظامی سہولتی قوانین بنانے کی بھی اجازت اس ملک کو نہیں دے سکتے. اور پھر تم ایک طلاق کے مسئلے میں تھوڑی بناؤ گے بال قانون, تم تو ہر قانون کو بدلو گے عقل کی دلیل سے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر امت اتحاد کا مظاہرہ کرے, اپنا وقت نکالیں, کچھ قربانی دیں. تو اس وقت ضرورت اس بات کی, مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داروں نے کہا کہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ مسلمان اس بات کی اطلاع دیں کہ ہم مسلم پرسنل لا سے مطمئن ہیں, ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا. عورتیں بھی بولیں, مرد بھی بولیں کہ یہ شریعت ہمارے واسطے بہت اچھی ہے, ہم اس پہ مطمئن ہیں, ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بولنا ہے, اتنا تو بولنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹائم نہیں ہے, اگر کوئی بول رہا تو وہ کیسا ہے مسلمان ہے, غیرت نہیں ہے اس کو, اتنا تو کم سے کم چیز ہے. تو ایک فارم بنایا گیا ہے جس کے اندر ہر آدمی کو اپنا فون نمبر لکھ کے, اپنا نام لکھ کے دستخط کر کے, دستخط کر دینا ہے. اس کے اوپر عبارت ہے کہ ہم کو اسلام پہ اطمینان ہے, مسلم اسلامی قوانین پہ ہم کو اطمینان ہے, بدلنے کی ضرورت نہیں. تو وہ جو ہے پیپر سے یہاں بھی رکھے ہوئے ہیں, ایک پیپر میں جو ہے 12 آدمی کو دستخط کرنے کے اس میں مطلب جگہ ہے. تو جو یہیں کھڑے ہو کر 12 آدمی کرنا ہے تو ذرا ٹھہرنا پڑے گا 12 دن. تو یا تو کھڑے ہو کے آپ اپنا دستخط کر کے جائیے, یا کسی کو اتنا کھڑے ہونے کی فرصت نہیں ہے تو وہ فارم لے کے گھر چلے جائیے. گھر لے جا کے اور بھی اپنے کمپلیکس کے لوگوں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں, یا آپ اپنا کروا کے پھر اس مسجد میں, مسجد کے جو نائب امام ہیں مولوی عبد الرحیم صاحب, ان کو آپ لا کے دے سکتے ہیں. تو یہ ہماری ایک ملی غیرت کا مسئلہ ہے سب اس میں, بلکہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ تیار ہو جائیں, مسجد کی کمیٹی والوں کو بولیں کہ ہم 10 آدمی گھر گھر جائیں گے, ہم ایک سیریل سے تمام گھروں کو جا کر تاکہ لوگ رہ نہ جائیں. یہ اس طرح سے خالی کر کے جانے میں بہت سارے لوگ بچ جا سکتے ہیں. اگر کچھ لوگ آگے بڑھ کے مسجد کی مسجد وار انداز میں کام کریں کہ بھائی 20 آدمی 10 آدمی الگ الگ جو ہے گلیوں کو بانٹ لیں, اور ایک ایک کا مردوں کا عورتوں کا سب کا دستخط کرنا اس کو یقینی بنائیں, تو یہ کم سے کم چیز ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو محرم سے گزارا, بقرعید سے گزارا. یاد رکھیے اسلام صرف کھا پی کے مزے اڑانے کا نام نہیں ہے, وقت آنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنا پڑے گا, وقت آنے پر حضرت حسین کی طرح پورے خاندان کو بھی قربان کرنا پڑے گا. یہ اسلام ہے, کچھ ٹینشن نہیں لیں گے کچھ نہیں, وقت پڑے گا. یہاں کی وہ حکومت بہت ہی سختی دکھائے گی تو ہم کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا, ہم کو ڈٹ کے بیٹھ جانا پڑے گا. اور ماشاءاللہ اس زمانے میں جمہوری طریقے ایسے مضبوط ہیں کہ کوئی خاص قتل و خون کے بغیر کام ہو جائے گا, کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگا, بس ڈٹنے کی ضرورت ہوگی. اور مسلمانوں کو اپنے بچوں کو تیار کر کے جانا اس ملک میں کہ آئندہ کبھی بھی اسلام پہ جب حرف آئے گا تو تم لوگوں کو کھانے کمانے میں نہیں رہنا ہے, اپنا وقت نکالنا ہے, قربانیاں دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام کی محبت نصیب فرمائے, اسلامی قوانین کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.